اللهم صل على محمد آل محمد.
وردی کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سوگواری کے ایام ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور اظہار عقیدت کے لیے باوجہ بلند درود بھیجے محمد و آل محمد پر. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان محمد. بردی کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.
پروردگار عالم نے انسانوں کو ترقی اور کمال تک پہنچانے کے لیے، ان کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے تمام مخلوقات میں سے منتخب ترین، باصلاحیت ترین، مخلص ترین بندوں کا انتخاب فرمایا. ان بندوں کو نبوت اور امامت کے ہمراہ دنیا میں ارسال فرمایا. یہ وہ سلسلہ ہے جس کو ہم سلسلہ نبوت اور سلسلہ امامت کی شکل میں اسلام کی ہدایت کے لیے کار فرما دیکھتے ہیں. ہم اور آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معتقد ہونے کے ناطے، پھر سلسلہ ہدایت کو قبول کرنے کے ناطے، اللہ کی طرف سے ذمہ دار ہیں کہ ان کی پیروی میں، ان کی اطاعت اور فرما برداری میں کوشش کریں. اس حد تک کہ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جو اللہ کے رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے بعد آ جاؤ. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے تمہارے پاس خدا نمتار، اللہ کے رسول اور اس نظام کی پیروی میں اتنی شدت ہونی چاہیے کہ اگر وہ کوئی حکم دیں تو تمہارے دل میں بھی اس کے خلاف مخالفت نہیں ہونی چاہیے. ظاہری طور پر تو پیروکار بنو، لفظ کے اندر کہو کہ ہم مطیع ہیں، اتنی شدید اطاعت ہونی چاہیے کہ تمہارا دل بھی ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرے. لہذا جو اللہ کے رسول دیتے رہے وہ لیتے رہو، اپنے دل کو اس کے سامنے تسلیم کرو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آتے چلے جاؤ. اور یہ دور اب یہاں پر جس کو غیبت کا دور کہتے ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے، ایک طرف سے ہمارا احساس کر رہے ہیں کہ غیبت میں تاخیر کافی زیادہ ہے، دوسری طرف سے ہمارے سامنے امیدیں بنی ہوئی ہیں کہ انشاءاللہ جو ظواہر نظر آ رہے ہیں وہ یہ غیبت اب اپنے اختتام کی طرف ہے. وہ کچھ ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے جو صدیوں میں نہیں ہوا ہے. ظاہر ہے غیبت کبریٰ کو کئی سو سال گزر گئے ہیں، کئی سو سال میں ساری مدت ایک جیسی نہیں رہی ہے. جو کچھ اس وقت پیش آ رہا ہے بآسانی کہہ سکتے ہیں، پورے سکون کے ساتھ کہہ سکتے ہیں صدیوں کے اندر یہ صورتحال پیش نہیں آئی تھی. اب بہت سکون سے کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی زمانے میں امام وقت کے لیے اتنی دعا نہیں دی گئی تھی جتنا اس زمانے میں دعا دی جا رہی. اور جو لوگ تھوڑا سا بھی اپنی عمروں میں زمانہ دیکھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آج سے 40-50 سال پہلے، حتیٰ 30 سال پہلے، یہی جس کو ہم دعائے سلامتی امام زمانہ کہتے ہیں، اس سے لوگ آگاہ بھی نہیں تھے. چند لوگ شاید آگاہ ہوں، شاید جانتے ہیں دعا ہے اللہم کل ولی کل، لیکن اکثریت آگاہ نہیں تھی، نہیں جانتے تھے لوگ. حتیٰ یہ دعائیں جو الہی عظم البلا مشہور و معروف دعائیں ہیں، یہ 30-35 سال پہلے لوگ ان سے آگاہ نہیں تھے، پھر لوگ آگاہ ہونا شروع ہوئے. اور یہ کہ مثال کے طور پر آپ اور میں درود میں آخر میں وَأَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَجَهُ یا أَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَجَهُ، میں اور آپ کہہ رہے ہیں، یہ سب چیزیں بہت کم تھیں، اصل نہیں تھا. حتیٰ یہ موضوعات بہت کم مجالس کے اندر تھے کہ امام تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا، نہیں جانتے تھے لوگ. اور اس وقت یہ صورت حال ہے کہ شاید اگر آپ اور میں مجالس کے اندر، دروس کے اندر، محافل کے اندر مورد بحث قرار پانے والے موضوعات کا جائزہ لیں تو شاید اس سے زیادہ اہم موضوع جس کے اوپر لوگوں کی توجہ جم جاتی ہے، اس سے زیادہ اہم کوئی موضوع نہیں ملے گا آپ کو. آپ خود بخود احساس کریں گے پوری دنیا کے اندر توجہات امام وقت کی طرف گئی ہوئی، پوری دنیا طلب کر رہی ہے امام کے وجود کو، اور بالاخص اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے. خواہ نہ خواہ اس اعتبار سے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری آتی ہے. یعنی ظاہر ہے کہ لوگوں کا یہ طلب کرنا کہ امام تشریف لے آئیں، لوگوں کا یہ طلب کرنا کہ ہم امام کے عشق میں اپنی جانیں دینا چاہتے ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ امام تشریف لائیں گے زندگی کے حالات تبدیل ہوں گے، دنیا کوئی اور دنیا ہوگی، اس دنیا کے اندر جنگیں بھی ہوں گی، اس دنیا میں اختتام میں سکون ہوگا، سلامتی ہوگی، ظلم کا خاتمہ ہوگا. ایک روایت سب سے اہم روایت، یمن الارض قسطاً وعدلا کما ملا ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. ظاہر ہے کہ مرحلہ آسانی سے پیش نہیں آئے گا. آج میں اور آپ دنیا کی حالت دیکھ رہے ہیں، مثلاً اس وقت 2011 میں اگر کوئی دنیا کی حالت کو دیکھے اور اپنے آپ سے صرف ایک سوال کرے، اس وقت دنیا کے ظلم کو بدلنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی، ناقابل تصور محنت کرنی پڑے گی. یعنی آپ اور میں صرف اس پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اگر یہ احساس کریں کہ ہم چاہیں 16 کروڑ انسانوں کو عدل ملے، یہ کس طرح سے انجام پائے گا، کتنی محنت کرنی پڑے گی؟ کوئی ہے جو کہے کہ یہ کام آسانی سے ہوگا؟ تاریخ میں کبھی آسانی سے نہیں ہوا. اللہ کے رسول تشریف لائے، انہوں نے چاہا کہ کفار مکہ کے مقابلے میں نظام عدل کو پھیلائیں، کیا آسانی سے انجام پائے تھے؟ دنیا کے کس دور میں انبیاء کے دشمنوں نے انبیاء کے سامنے سر آسانی سے جھکایا کہ اب ہم سوچیں کہ حجت خدا کے سامنے اس دور کے ظالم اپنا سر جھکا لیں گے؟ جبکہ ہم ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ جو اس دور میں ظالم حجت خدا کے سامنے آئیں گے وہ پوری تاریخ میں آج تک نہیں آئے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ کی ہدایت کا نظام ترقی کرتا ہے، ایک نبی سے لے کر شریعت تکامل کی طرف جاتی ہے اور ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت ہے. ایک کامل شریعت ہمارے سامنے آتی ہے. اسی طرح نظام ظلم بھی ہے، ظلم بھی اپنے ظلم کے اندر پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی مکاریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. ایک زمانے میں ظلم بہت سادہ سا ظلم تھا، ایک انسان کسان کام کرنے والا ہوتا تھا، ایک زمیندار ہوتا تھا، وہ زمین پہ کام کرتا تھا، زمین سے گندم ملتا تھا، اناج ملتا تھا، مثلا چاول ملتے تھے، جو بھی پروڈکٹس تھی اس طرح کی، وہ جو زمیندار ہوتا تھا وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیتا تھا اور کسان کو بس اتنا دیتا تھا کہ اس کی زندگی گزر جائے. عربی میں اتنی مقدار کو کہتے ہیں قوت لا یموت، اتنی طاقت کے نہ مرے بس. اچھا وہ بھی کیوں دیتا تھا؟ اس خاطر کہ اس کو اس پہ ترس آتا تھا؟ نہیں، ترس کی وجہ سے نہیں، اس خاطر دیتا تھا کہ اگر میں نے اتنا بھی نہیں دیا اور یہ مر گیا تو اگلے سال کام کون کرے گا پھر. ایک زمانے میں ظلم کی داستان اس طرح سے تھی، وہ جو کام کرنے والا ہوتا تھا وہ کوڑتا رہتا تھا کہ مثلا میں نے محنت کی، اتنا اس سے گندم ہوگا، اتنا اس سے اناج ہوگی، مجھے کچھ نہیں ملا، مجھے اتنا ملا جس سے میری زندگی اس سے بدتر ہے جو پچھلے سال تھی. جب یہ کام بہت زیادہ ہوتا تھا تو وہ جو زمین پہ کام کرنے والے ہوتے تھے ان کے اندر آگے بڑھنے کی ساری امنگیں ختم ہو جاتی تھیں. یعنی اگر میں اور آپ دور سے دیکھتے تو ہم کہتے اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہ یہ سوچتا جیسے میں پیدا ہی اس کے لیے ہوا ہوں. اس کے ذہن سے یہ نکل جاتا تھا کہ میں اس کو کچھ تبدیل بھی کر سکتا ہوں. ظالمانہ نظام کا ایک ظلم یہ ہوتا ہے کہ یہ ظلم کرتا ہے، دوسرا اس کا ظلم یہ ہوتا ہے کہ یہ ظلم کے خلاف مقابلے کی طاقتوں کو بھی ختم کر دیتا ہے تاکہ وہ کبھی سوچے ہی نہیں کہ میرے اوپر کوئی ظلم ہوا ہے. یعنی وہ تقریباً اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ میں پیدا ہی اسی کام کے لیے ہوا ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہو. اچھا اور جو نظام میں ظلم ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس بات کو کسی نظام کے اندر لے آتا ہے، کسی فکر کے اندر لے آتا ہے، آئیڈیالوجی کے اندر لے آتا ہے، اور وہ آئیڈیالوجی تقاضا کرتی ہے اللہ کا واسطہ مجلس کے اندر اللہ قبول کرے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر بہت زبلند درود بھیجے گا محمد و آل محمد. وہ نظام ظلم اس کو ایک نظریے میں ڈھال دیتا ہے اور اس نظریے کو اس طرح سے لوگوں کے اندر پھیلاتا ہے کہ وہ جتنا اس نظریے کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں ظلم کو قبول کرنا ان کی عادت بن جاتی ہے، وہ ظلم کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں. پھر اس موقع کے اوپر جب حجت خدا تشریف لاتے ہیں ان کا کام ایک طرف سے ظالموں سے ٹکرانا ہوتا ہے، دوسری طرف سے مظلوموں کو یہ احساس دلانا ہوتا ہے کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ طبیعی نہیں ہے، یہ نیچرل نہیں ہے، تمہیں کچھ اور طرح کا ہونا چاہیے تھا. تمہیں خدا نے خلق نہیں کیا کہ تم غلامی کے اندر زندگی گزارو، تم خدا نے خلق کیا تم آزاد زندگی گزارو. اللہ کے رسول جب تشریف لائے تو پوری آبادی اس جزیرہ نما عرب کی چند آزاد اور اکثر غلام انسانوں میں تبدیل ہوئی تھی، اکثر لوگ غلام تھے. اور وہ جو غلام تھے وہ آج کے زمانے کے نوکر نہیں تھے. آج کے زمانے میں جو نوکری ملازمت جو بھی تصور میرے پاس اور آپ کے پاس ہے غلامی سے، وہ غلام کچھ اور غلام ہوتے تھے. ان غلاموں کا عالم یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی ان کا آقا سرکار سردار ان سے یہ کہے کہ آج رات تم نہیں سو گے، کل سارے دن دھوپ میں کھڑے رہو گے اور یہ سارا کام زنجیروں میں جکڑے رہو گے، کوئی کہنے والا نہیں تھا کہ تم نے ظلم کیا. یہ بالکل ایسی جیسے اگر کوئی کسی جانور کو باندھ کے رکھے، رات بھر جانور کو باندھ کے رکھے، صبح اس کو دھوپ کے اندر رکھے، لوگ زیادہ زیادہ یہ کہیں گے کہ بھائی کیا کہ جانور پہ ظلم ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہوگا مثال کے طور پر یہاں پہ کہ ٹھیک ہے اس نے کیا اس کی مرضی، زیادہ زیادہ کیا ہوگا اس کا جانور مر جائے گا. اس زمانے میں ایسے ہی غلاموں کو دیکھا کرتے تھے. اللہ کے رسول تشریف لائے، انہوں نے نظام ظلم کے خلاف جہاد کیا، کچھ ایسی تاثیر ڈال دی کہ حضرت بلال جیسے غلام بھی اللہ کے رسول کی حمایت کے لیے کھڑے ہو گئے. کہاں مقابلہ کریں گے؟ یہ اللہ کے نبی کا اور اللہ کی طرف سے آنے والی حجتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ نظام کو تبدیل کر دیتے ہیں، ظلم کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں. اس ظلم کو توڑنے میں جو لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں ان کی زندگی آسان نہیں گزرتی، ان کی زندگی میں مصیبتیں بہت زیادہ آتی ہیں. لہذا آپ نے حضرت بلال کی زندگی دیکھ لی ہے، آپ نے حضرت عمار یاسر کے والدین کی زندگی کو بھی سن لیا ہے. یہ وہ ابتدائی ترین لوگ تھے جنہوں نے شدید ترین شکنجے برداشت کیے. کیوں؟ انہوں نے بالکل شروع میں اللہ کی حجت کا ساتھ دے کر ظلم کے خلاف جہاد شروع کیا. بس ایک بات سمجھ میں آتی، یہ جو میں اور آپ کہہ رہے ہیں امام تشریف لائیں گے ہم فوراً ان کا ساتھ دیں گے، جو جتنا فوری ہونے کا دعویٰ کرے گا اتنا ہی سختی چلے گا. لہٰذا وہ جو 313 افراد جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ رات کو گھروں میں سوئیں گے، صبح کو اٹھیں گے، امام کے حضور ہوں گے، اس کا مطلب ہے سخت ترین مسائل کو یہ لوگ جھیلیں گے. اچھا یہ بھی ایک قانون ہے، جو جتنی فضیلت مانگتا ہے دین اسلام کے اندر فضیلت مسائل کے ساتھ ہے، فضیلت مشکلات کے ساتھ ہے. اس جملے کی تھوڑی سی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اسے کوئی نہ کوئی فضیلت ملے, کوئی نہ کوئی احترام ملے. مثلا جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں, چاہے وہ کسی بھی پیشے, کسی بھی سن اور کسی بھی تجارت سے وابستہ ہوں, چاہے ملازمت کر رہے ہوں, کوئی بھی کام کر رہے ہوں, دنیا کے اندر عزت سب کو چاہیے. جس طرح دنیا کے اندر سب کو عزت چاہیے, دین کے اندر بھی انسان کو عزت چاہیے. دنیا کے اندر جو عزت ملتی ہے اس کو تو ہم عزت تعبیر کرتے ہیں, دین کے اندر جو عزت ملتی ہے اس کو ہم فضیلت تعبیر کرتے ہیں. انسان کی خواہش ہے اس کو فضیلت ملے. مثال کے طور پر مثلا آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں, سید الشہداء کی ازداری کے صفحے میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا آپ کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوگی کہ قیامت کے دن میدان حشر کے اندر سید الشہداء مجھے اپنی خاص شفاعت سے سرفراز کریں؟ آپ کی خواہش نہیں ہوگی کیا؟ مثلا ہم اور آپ اتنا زیادہ میدان حشر کے بارے میں سن چکے ہیں کہ اس کے اندر مشکلات ہوں گی, اس کے اندر مصیبتیں ہوں گی, کیا میری اور آپ کی خواہش نہیں ہوگی کہ ہم میدان حشر میں ہوں اور کوئی اعلان کرنے والا اعلان کرے کہ سید الشہداء کے چاہنے والے علیحدہ ہو جائیں اور ہم یہ سعادت حاصل کرتے ہیں؟ ہر ایک کے دل میں خواہش ہے, ہر ایک انسان فضیلت چاہتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے, آیا فضیلتیں آسانی سے بغیر مشکلات کے, بغیر سختیوں کے, بغیر امتحان کے ملتی ہیں, یا فضیلتیں مشکلات کے ساتھ ملتی ہیں؟ دنیا میں ممکن ہے کوئی انسان عزت حاصل کر لے, سختی نہ اٹھائے, تو ممکن ہے, کیونکہ دنیا میں اتفاق, دنیا اتفاقات کا نام ہے. مثلا ایک آدمی زمانے بھر کا مشہور آدمی تھا, اس کے گھر میں کوئی پیدا ہوا, اس بچے کو خود بخود شہرت مل گئی, یہ دنیا ممکن ہے. دنیا کی جو دنیاوی عزت ہے جس کو میں شہرت تعبیر کروں گا, یہ دنیاوی عزت, یہ دنیاوی شہرت, یہ بغیر کشف کے مل سکتی ہے, اتفاق سے مل سکتی ہے. کچھ نہیں تھا, آپ کہیں پہ جا رہے تھے, کوئی حادثہ پیش آیا, اس میں اچانک آپ کا کردار ہائی لائٹ ہو گیا, آپ کو شہرت مل گئی. دنیا میں یہ ہو سکتا ہے, لیکن کیا آخرت میں جو عزت حاصل کرنی ہے وہ بھی اتفاقات سے ملتی ہے؟ وہ اتفاق سے نہیں ملتی, اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. اس دنیا کے اندر عزت اور شہرت ملنے کے لیے کوئی معیار نہیں ہے. کسی نے اتنا سا کام کیا ہوگا, اس کو بعد وقت اتنی شہرت مل جائے گی جس کی کوئی حد نہیں, اور اس سے کہیں زیادہ بڑے کام کرنے والے گمنام پڑے رہیں گے, ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. بہت ہوا ہے دنیا کے اندر, بلکہ مجھے تو تقریباً یقین ہو گیا کہ اس دنیا میں مصنوعیت کے سوا کچھ نہیں ہے, یہاں سب کچھ مصنوعی ہے. آخرت میں اگر آپ پہنچیں گے, اس کی آپ کو عزت چاہیے, فضیلت چاہیے, جس کو ہم دین کی عزت کہیں گے, دین کی فضیلت کہیں گے, کوئی چیز اتفاق سے نہیں. ذرے ذرے کے لیے محنت کرے گا, محنت کرے گا, مصیبتیں اٹھائے گا, مشکلات تحمل کرے گا, فضیلت ملے گی, ورنہ کوئی فضیلت نہیں مل سکتی. اب اس میں دنیا میں اجدادی نظام کے تحت بھی عزت اور شہرت ملتی ہے. میں نے عرض کیا, کسی کا باپ مشہور تھا, گھر میں پیدا ہوا, خود بخود شہرت مل گئی. کسی کا باپ دولت مند تھا, اس گھر میں پیدا ہوا, خود بخود دولت مل جاتی. کوئی طاقتور تھا, اس گھر میں پیدا ہوا, خود بخود اجدادی طاقت مل گئی اسے. دنیا کے اندر اجداد اور میراث کے ذریعے سے دولت, طاقت, شہرت سب کچھ مل جاتی ہے. اگر قیامت کے نظام میں آئے, دین میں چاہیں عزت کمائیں, نبی کا بیٹا طے شدہ ہے کہ عزت دے لے گا؟ نہیں. خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, کسی فاسق کا بیٹا مجبور ہے کہ عزت اٹھائے گا؟ نہیں. یزید کا بیٹا بھی بعض اوقات اچھائی دکھا سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. نبی کا بیٹا عذاب میں پھنس سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. یہ دین کا نظام ہے, دین کا نظام عدل کے اوپر بنا ہوا ہے. لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے دین میں فضیلت چاہیے, اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے میں امتحان دینے کو تیار ہوں, میں مشکل اٹھانے کو تیار ہوں. اور اچھا, اگر اب ظاہر ہے کہ انسان کی خواہش تو یہ ہے کہ مجھے سب کچھ ملے بغیر امتحان کے, بغیر مشکل کے, دنیا میں سب یہی چاہتے ہیں. جس کسی سے پوچھیں کہ دولت مند کا دولت کا خواہش مند ہے یا نہیں ہے, دنیا کا ہر آدمی دولت کا خواہش مند ہے. اور ان سب سے پوچھیں کہ دولت کے لیے کتنی محنت کرنا چاہتے ہو, تو ایک ہی جواب آپ کو ملے گا, کم از کم محنت پہ زیادہ سے زیادہ مل جائے. کون نہیں چاہتا؟ سب یہ چاہتے ہیں, دنیا کے اندر سب یہ چاہتے ہیں کہ بھائی دولت زیادہ ملے, طاقت ملے, شہرت ملے, محنت کرنی ہے. نہیں کیا کہ کم از کم محنت پہ سب کچھ مل جائے. آئے دین بھی ایسا ہی ہے, خواہش تو لوگوں کی دین میں بھی یہی ہے, ہم محنت نہ کریں، ہم مشکلات سے نہ گزریں، ہم مصائب سے نہ گزریں، اور اس کے باوجود ہمیں فضیلت مل جائے. اب یہ میں عرض کرتا چلوں، جہاں کہیں آپ دین کے اندر دیکھیں کوئی نظریہ یہ کہہ رہا ہے تم کچھ نہیں کرو گے تمہیں فضیلت ملے گی، طے شدہ بات ہے کہ غلط نظریہ ہے، طے شدہ ہے کہ غلط نظریہ ہے. کیوں؟ عدل الہی کے خلاف ہے. وہ عادل خدا جو بندوں کے لیے کہتا ہے عدلوا ہوا اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے نزدیک ہے، خود ظلم کرے گا نعوذ باللہ تعالی، کبھی بھی نہیں. یعنی ہم یہ سوچیں متقی پرہیزگار باپ ہے، خدا نے بتایا مفت میں اس کی اولاد کو تقوی پرہیزگاری دے دے گا، نہیں ہوگا، قطعاً نہیں ہوگا. اچھا جب یہ نہیں ہوگا ہم تو سمجھ لیں گے نہیں ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ شیطان فریب دینے کے لیے بعض کو یہ سکھائے گا کہ تمہیں فضیلت مفت کی ملنی ہے، تم کچھ نہ کرو تمہیں فضیلت مل جائے گی. شیطان کیوں یہ کام کرے گا؟ کیونکہ انسان کے اندر فضیلت کی خواہش ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر یہ فضیلت کی خواہش کے پیچھے اللہ کے دین میں آگے بڑھا امتحان دیے تو واقعی فضیلت پہ پہنچ جائے گا. تو شیطان اس کو روکنے کے لیے کرے گا کہ فضیلت کی خواہش تو ہے لیکن میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا فضیلت مل جائے گی، فضیلت مل جائے گی. وہ کیسے بھائی؟ وہ یہ ہے کہ تم کچھ نہ کرو اپنے وقت کے امام کے لیے، کچھ نہ کرو صرف امام کا نام لیتے رہو، تمہیں امامت کی فضیلت مل جائے گی. ہو سکتا ہے کیا ایسا؟ ابداً نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا. مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے توجہ کا طالب ہوں، اس مفہوم کو اپنی زندگی میں ڈھونڈیے گا. ہم لوگ معمولاً دینی مفاہیم کو جب سنتے ہیں تو اس لیے نہیں سنتے کہ اس کو اپنی زندگی میں ڈھونڈیں گے، ہم لوگ معمولاً اس کو اس لیے سن رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک وقت کے طور پہ سن لیا ہے، اپنی زندگی سے اس کا مقایسہ نہیں کرتے. میں آپ سے 10 برتا گزارش کروں گا اس کو مقایسہ کیجیے گا. مثلاً فرض کیجیے مولانا امیر المومنین کے اصحاب کو تذکرہ کریں، ان پر ان کے اصحاب پر درود بھیجے محمد و آل محمد، ظاہری خلافت کے زمانے میں مولانا امیر المومنین نے 3 جنگیں لڑی ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان. صرف جنگ صفین میں 10 مہینے کا ٹائم لگا ہے، 10 مہینے کا وقت. اچھا یہ جو جنگیں ہوتی تھیں ان میں جو فوج آتی تھی فوج کہاں سے آتی تھی؟ ہم لوگوں کے ذہن میں چونکہ اپنے زمانے کا دور ہوتا ہے تو ہم لوگ معمولاً کسی پر مقایسہ کر کے باقی زمانے کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں تھا. ہمارے زمانے میں فوج ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے، ایک پروفیشن ہے، ایک پیشہ ہے، مشغلہ ہے، کام کا طریقہ کار ہے. تو جو فوج میں جاتا ہے وہ کماتا ہے. آیا اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. مثلاً مولانا امیر المومنین کو جنگ جمل کا سامنا کرنا ہوا، وہ اعلان کریں گے جو کوئی میرا ماننے والا ہے میں شہر کے باہر جا رہا ہوں، وہ اپنا اسلحہ لے کر اپنا خرچہ لے کر شہر کے باہر میرے خیمے میں آ جائے. نخیلہ نام کر کے ایک جگہ ہوتی تھی کوفہ کے باہر جہاں پہ وہ امیر المومنین اپنا لشکر جمع کیا کرتے تھے، تو وہ نخیلہ میں چلے جاتے تھے، وہاں پہ جا کے اپنا خیمہ لگا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے جو کوفہ کے رہنے والے ہمارے ماننے والے ہیں وہ سب وہاں جا کے جمع ہو جائے. صفین اور نہروان کوفہ سے لڑی گئی تھی جنگ جمل، البتہ مدینہ سے امیر المومنین کا لشکر گیا تھا. تو بھائی انہوں نے نخیلہ میں اعلان کر دیا کہ میں نخیلہ جا رہا ہوں، فجر کی نماز کے بعد میں نخیلہ چلا جاؤں گا، جو کوئی ہمارا ماننے والا ہے، ہمارا چاہنے والا ہے، ہمارے لیے لڑنے والا ہے وہ اپنے سامان حرب لے، جنگ کا سامان لے، اسلحہ خود لائے، اور وہ جو سفر کی زحمتیں برداشت کرنے کے لیے وسائل چاہیے وہ سب لے کر آئے اور وہ لشکر میں پہنچ جائے، اب ہم یہاں سے روانہ ہوں گے. اچھا یہ لوگ کہاں سے آتے تھے؟ ان کی فوج ہوتی تھی پہلے سے؟ نہیں، فوج نہیں ہوتی تھی، لوگ اپنی تجارت چھوڑ کے جاتے تھے، اپنی زراعت چھوڑ کے جاتے تھے. اچھا آج کے زمانے میں تو شاید کوئی سوچ لے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا، پیچھے مینیجر اس کا کام چلا رہے ہیں، اس زمانے میں قابل تصور نہیں تھا. سر اگر ایک آدمی تجارت چھوڑ کے جا رہا ہے اس کا مطلب ہے اب تجارت پیچھے نہیں ہوگی، اگر ایک آدمی زراعت چھوڑ کے جا رہا ہے تو تقریباً امکان قوی اس بات کا ہے کہ اس کی زراعت ختم ہو جائے گی. اگر کوئی کھیتی باڑی مویشی چھوڑ کے جا رہا ہے تو کیا کوئی مویشی چلتے رہیں گے؟ اس کے امکان کبھی اس بات کا ہے کہ سب ختم ہو جائے گا، اس کے باوجود جانا تھا. اور جو نہیں جائے گا تو کیا ہے؟ اس کا مطلب اس نے بیعت کی تابعیت نہیں کی, اس نے بیعت کا حق ادا نہیں کیا ہے, بیعت کی خلاف ورزی کی ہے. بیعت تھی اسی بات کے اوپر کہ تمہیں جس وقت بلایا جائے گا سب کچھ چھوڑ کر ہمارے پاس آؤ گے. اب اگر اس موقع پر کوئی یہ کہے کہ مولا میں تو آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں لیکن میری زراعت کھڑی ہے, اگر میں چھوڑ کے چلا گیا تو یہ میں نے 6 مہینے اس کے اوپر محنت کی برباد ہو جائے گا, یہ عذر قبول نہیں تھا. جنگ تبوک کے لیے جب روانہ ہونے لگے اور کچھ لوگوں نے عذر دیا قرآن کریم نے کہا ان سے کوئی ان کا عذر قبول نہیں ہے. جب روانہ ہونے لگے شدید گرمی پڑ رہی تھی, لوگوں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول چند مہینے رک جائیں یہ گرمی ختم ہو جائے اس کے بعد چلیں گے. خدا تعالیٰ قرآن میں کہا ان سے کہو جہنم کی گرمی اس سے زیادہ ہے, اگر رکنے کی باتیں کرو گے جہنم کے راستے کی باتیں کر دو. امتحان کیا تھا؟ امتحان یہ تھا کہ اب جو امیر المومنین کہیں وہ کرنا پڑے گا. گھروں سے نکلو, اسلحہ اٹھاؤ, امیر المومنین کے ساتھ خیمے میں کھڑے ہو جاؤ. اب 1-2 دن ہو یا 10 مہینے ہو کھڑے رہنا پڑے گا. 1-2 دن میں 10 مہینے کھڑے رہیے آپ, یہ امتحان تھا. اب تصور کرتے ہیں مثلا امیر المومنین کے جو اصحاب تھے, حضرت سلمان فارسی, حضرت عمار یاسر, حضرت مقداد, حضرت میسم, حضرت مالک اشتر, یہ سب لوگ امیر المومنین کے لشکر کے بڑے بڑے سردار تھے. صاحب جیسے امیر المومنین کا میں صفین میں جانے کا ارادہ کر رہا ہوں, یہ سارے اپنی زندگی چھوڑ کر امیر المومنین کے لشکر میں کھڑے ہو گئے. ان میں دولت مند بھی تھے, غریب بھی تھے, زراعت والے بھی تھے, تجارت والے بھی تھے, مویشی والے بھی تھے, سب وہیں پہ آ گئے. سب وہاں پہ آ کر اپنا کام کرنے لگے. ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے صبح سے شام تک یا علی یا علی کی مالا جپتا رہتا ہے, اس کو وہ فضیلت ملے گی جو ان جانے والوں کو ملی. ذہن کے آپ کے کسی گوشے میں بھی آتا ہے کہ اس کو کوئی فضیلت ملے گی؟ ذہن قبول نہیں کرتا کہ اس کو فضیلت ملے گی. بھائی کیوں فضیلت ملے؟ وہ کہہ میں یالی یالی کہہ تو رہا ہوں, تو سامنے والا کہے گا تم یالی کہہ رہے ہو, علی تو میدان جنگ کے اندر کھڑے کفر سے لڑنے کے لیے, منافقت سے لڑنے کے لیے, تم نے کون سا اسلحہ اٹھایا؟ فضیلت ہمارے یاسر کو ملے گی, فضیلت مالک اشتر کو ملے گی, فضیلت میسم تمار کو ملے گی, تم کو کیا فضیلت ملے گی تم گھر میں بیٹھے ہو؟ بس فضیلت کس کو ملتی ہے دین میں؟ وہ کہہ بھائی میں فضیلت ملے گی, میں نام تو لے رہا ہوں. تو ہم کہیں گے نہیں, نام پہ فضیلت نہیں ملتی, کام کرنے پہ فضیلت ملتی ہے, قربانی دینے میں فضیلت ملتی ہے. فضیلت کوئی مفت کی چیز ہے؟ اب میں آپ کے سامنے دس رستہ دوبارہ عرض کروں گا, ٹھیک ہے, جو میں اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں اس پہ فضیلت ملنی ہے ہمیں, اس بیٹھنے میں ہم نے کوئی قربانی دی ہے؟ اس بیٹھنے میں ہم نے اپنی جان میں سے کچھ قربان کیا, مال میں سے کچھ قربان کیا؟ ہاں وقت نکالا ہے ہم نے, وقت نکال کے یہاں پہ آ گئے, اس قربانی پہ فضیلت مل جانی چاہیے. پھر آپ کہیں گے اس کا مطلب ہے یہاں بیٹھنے کا ثواب نہیں ہے. نہیں, ثواب ہے, فضیلت حاصل کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر قربانی دینی پڑتی ہے, ثواب ہے. کس نے کہا کہ ثواب نہیں ہے؟ خود انسان گھر میں بیٹھا ہو قرآن کریم یوں کھولے اس کے اوپر بھی ثواب ہے. آپ تو الحمدللہ گھر سے نکلے ہیں, گھر سے نکل کے یہاں پر آئے ہیں, زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, سید الشہداء کا ذکر سن رہے ہیں, اس میں مصائب بھی آئیں گے, اس میں اہل بیت کا تذکرہ ہوگا, اس میں سب میں ثواب ہے. لیکن کوئی کہے چونکہ میں یہاں تک آیا ہوں مجھے فضیلت ہے, نہیں فضیلت نہیں ہے. فضیلت کس کو ملے گی؟ جو قربانی دے گا. اچھا قربانی کس چیز کی دے؟ چلو وہ زمانہ تھا, جنگی صفین ہوئی, ایک آدمی گیا, اس نے امیر المومنین کے حملہ اپنی شمشیر دکھائی, شمشیر سے لڑا, خود بھی زخم کھائے, دشمن کو زخم لگائے, اہل بیت کی نصرت میں اس نے کچھ کام کر کے دکھایا, یہ فضیلت تھی. آج کیا فضیلت ملے گی؟ آج کیا قربانی دو تو فضیلت ملے گی؟ دیکھنا پڑے گا کس کے پاس کتنے وسائل ہیں قربانی کے لیے. جو اپنے بہترین وسائل دین کے نام پہ لگا دے اسی حساب سے فضیلت ملے گی. مثلا ایک آدمی کے پاس کل سب کچھ یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ جو جدوجہد کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. میں عرض کروں ایک مثال کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد والے محمد. غریب ہے, نادار ہے, زندگی کی مشکلات سے دوچار, اپنی زندگی میں اس کے پاس سوائے اس کے کہ چند گھنٹے وقت نکال سکے کچھ کر ہی نہیں سکتا. وہ جس کو میں نے کہا قوت لا یموت ملتا ہے, اتنا ملتا ہے جتنا کھا لیتا ہے بس. اگر یہ آدمی اس حالت میں اپنی زندگی میں اہل بیت کی نصرت کرنا چاہے, کیا نصرت کرے؟ یہ کیا نصرت کرے گا؟ زیادہ زیادہ یہ نصرت یہ کرے گا کہ اپنی زندگی میں جو کھانے پینے میں سے ہے ایک آدھ وقت کی کمی کرے گا, اہل بیت کے نام پر ایک نظر نیاز کر کے چند بھوکوں کو کھلا دے. اور کیا کرے گا یہ؟ اور یہ کرے گا کہ اپنی زندگی کے آرام میں سے چند گھنٹے کم کر کے اہل بیت کی نصرت کی خاطر کبھی مثلاً جلوس میں پہنچے, کبھی مجلس میں پہنچے, کبھی کسی اور جگہ پہ جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں پہنچ جائے, تھوڑا بہت علم حاصل کر لے, اہل بیت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جتنی کوشش یہ کر سکتا ہے یہ کر لے. جہاں کہیں ضرورت پڑی کہ اہل بیت کے نام پر جان دینے کا خطرہ بھی ہے, یہ پہنچ جائے اور اس خطرے کو تحمل کر لے. اگر اس نے یہ کر دیا تو کیا کیا؟ اگر اس نے یہ کر دیا اس کا مطلب ہے اس کی زندگی میں جتنا ممکن تھا اس نے کام کر لیا, اس کو فضیلت ملے گی, اس کو فضیلت ملے گی. کیوں؟ پیسے سے جتنا ممکن تھا وہ کر دیا, وقت سے جتنا ممکن تھا وہ کر دیا, علم سے جتنا ممکن تھا وہ کر دیا, جان خطرے میں ڈالنی پڑی جان خطرے میں ڈال کے میدان میں آ گیا, اور کیا چاہیے؟ ہاں یہ ہو گیا. اب اس کے مقابلے میں ایک آدمی کو دیکھتا ہوں اتنا ہی کرتا ہے جتنا اس نے کیا. اس نے 10 آدمیوں کا پیٹ بھرا, اس نے 100 کا پیٹ بھرا. اس نے 1 گھنٹہ وقت نکالا, اس نے 2 گھنٹہ وقت نکالا. یہ بھی کئی جگہ پہنچا, وہ بھی کئی جگہ پہنچا, اس کو اتنی سی بھی فضیلت نہیں ملے گی جتنا اس کو ملی. کیوں؟ اس کے پاس تھا صرف 2 آدمیوں کو کھلانے کے لیے, اس نے 10 کو کھلایا. اس کے پاس 1 کروڑ کو کھلانے کے لیے تھا, اس نے 100 کو کھلایا. اس بیچارے کے پاس زندگی سے وقت نکال کر, محنت مزدوری سے نکال کر گھنٹہ بچا تھا, وہ اس نے اہل بیت کے نام پہ لگا. اس کی ساری زندگی فالتو تھی, اس نے 2 گھنٹے لگا دیے. کیا اہل بیت اثر مقدار کو دیکھیں گے؟ کیا یہ کوئی دنیا کا مادی نظام ہے جس کے اندر دھوکہ دینا ممکن ہے؟ نہیں, یہ دنیا کا مادی نظام نہیں ہے, یہ الہی نظام ہے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, یہ آدمی جو بیچارہ مزدوری کرتا ہے, اے ممکن ہے یہ اتنا تھکا ہوا آتا ہو, اتنا تھکا ہوا آتا ہو کہ یہ رات کو جب تک اچھی طرح نہ سوئے اگلے دن کام ہی نہیں کر سکتا. یہ حق حلال کی خاطر اتنی مصیبتیں اٹھا کر نماز شب نہ بھی پڑھ سکے, اس کو کوئی مصیبت نہیں ہے. ایک آدمی زندگی میں کوئی تھکاوٹ ہی نہیں ہے, مصیبت ہی نہیں ہے, اب بھی نہیں اٹھتا نماز شب کے لیے, کیا یہ اس کے برابر ہے؟ اس کے برابر ہے نہیں. تو دنیاوی نظام تھوڑی جس میں ظلم ہوتا ہے, یہ الہی نظام ہے. الہی نظام میں معاملہ فضیلت پہ چلتا ہے, اور فضیلت کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, محنت قربانی دینی پڑتی ہے. کتنی قربانی دینی پڑے گی؟ جتنا امکان میں ہے, نہ اتنی جتنی مقدار کے اندر آتی ہے. صاف سی بات ہے, تو اللہ کا دین ایسے ہی ہے. اور اب جب آپ تذکرہ کرتے ہیں امام وقت کا, کچھ خاص محنتیں جو مجھے اور آپ کو کرنی پڑیں گی. ہم اور آپ کہہ رہے ہیں غیبت کا وقت ختم ہونے والا ہے, امام کی تشریف آوری نزدیک ہے, دعائیں مانگ رہے ہیں. میں اور آپ, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا 30-40 سال پہلے اتنی دعائیں نہیں تھیں جتنی اب دعائیں ہیں. 30-40 سال پہلے لوگ امام وقت کو اتنا یاد نہیں کر رہے تھے جتنا اس وقت یاد کر رہے ہیں. کیا کوئی خاص ذمہ داری آج کے حساب سے بھی ہے؟ ہر زمانے میں زمانے کے اعتبار سے ذمہ داریاں تبدیل ہوتی ہیں, ہر زمانے میں. مثلا فرض فرمائیے, جس زمانے میں امیر المومنین گوشہ نشین تھے اس زمانے میں جنگ کی ذمہ داری نہیں تھی, لیکن جب امیر المومنین نے صفین شروع کی, کہ اب بھی کوئی کہے گا میں گوشہ نشین بیٹھوں گا؟ نہیں, اب گوشہ نشینی ذمہ داری نہیں, اب میدان جنگ کے اندر اترنا پڑے گا. کیوں؟ امام وقت جنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں, امام وقت جنگ کے لیے تشریف فرمائے. ہر زمانے میں ذمہ داری تبدیل ہوتی رہتی ہے, کسی زمانے میں علم ذمہ داری بنتی ہے, کسی زمانے میں جنگ ذمہ داری بن جاتی ہے, کسی زمانے میں صلاح کرنا ذمہ داری بن جاتی ہے, جب امام وقت کا صلاح چاہیے. آج کے زمانے میں کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے؟ چند نکات اس سلسلے میں عرض کروں گا, آپ کی زحمت تمام کروں گا ان شاء اللہ. شبی برآمد ہونی ہے, درود بھیجے محمد و آل محمد پر. سوال یہ, کیا آج کے زمانے میں اہل بیت کے نام پر کوئی خاص ذمہ داری بھی ہے؟ ہم اہل بیت کے چاہنے والے, ان کے ماننے والے, ان کے وجود کی تشریف آوری کو نزدیک دیکھ رہے ہیں, کیا کوئی خاص ذمہ داری ہے؟ میں چند ذمہ داریاں عرض کروں گا. ان ذمہ داریوں کو کہاں سے سمجھا جا سکتا ہے؟ ظاہر خود اہل بیت کی تعلیمات سے سمجھنا پڑے گا. ایک تو مجموعی ذمہ داریاں ہیں, مثلا نماز پڑھنا پہلے بھی واجب تھا, نماز پڑھنا آج بھی واجب ہے, واجب, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی. پہلے بھی نماز پڑھنا ضروری تھا, آج بھی نماز پڑھنا ضروری ہے. پہلے بھی آپ کو ماہ رمضان میں روزہ رکھنا تھا، آج بھی ماہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے، لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم معتقد ہیں اور خواہش ہے ہماری کہ امام تشریف میں آئیں، کیا کوئی خاص ذمہ داری آ رہی ہے؟ ہاں ایک ذمہ داری آ رہی ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو کچھ آ کر کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، اس کے لیے میں کیا انجام دے سکتا ہوں. مثلا جیسے میں نے مثال میں عرض کیا، مولا امیر المومنین جنگ صفین کے لیے بڑھ رہے ہیں، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں امیر المومنین کسی عبادت کر کے ایسی دکھاؤں گا، آج پورے دن سجدے میں رہوں گا، کوئی قبول کرے گا اس سے؟ لوگ کہیں گے ٹھیک ہے، تمہیں سجدہ کرنا تھا نا اس وقت سجدہ کرتے جب امیر المومنین سجدے میں تھے، اب امیر المومنین میدان جنگ میں کھڑے تھے، اب تم کو میں سجدہ کر کے دکھاؤں گا، نہیں ابھی سجدہ نہیں چاہیے، ابھی جنگ چاہیے. اچھا وہ کہے کیا سجدہ کرنا غلط ہے؟ میں کہوں گا نہیں سجدہ کرنا غلط نہیں ہے، تقاضا کچھ اور ہے، سجدہ کرنا تو صحیح ہے لیکن امیر المومنین اس وقت میدان جنگ کے لیے گئے ہیں، نخیلہ میں خیمہ لگا ہوا ہے، تم کہہ رہے میں مسجد میں بیٹھ کے سجدہ کروں گا، پورے دن سجدے میں رکوں گا، چونکہ امیر المومنین لمبے سجدے کرتے تھے، کرتے تھے اچھی بات ہے، ابھی بھی کر لو اچھا ہے، اتنا لمبا نہ کرو کہ اس کے جہاد سے پیچھے ہو جاؤ، جا کے جہاد میں شرکت کرو. آج کی کوئی خاص ذمہ داری ہے؟ ہاں ہے. مثلا ممکن ہے کوئی مجھ سے کہ مولانا صاحب آج کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں بس عبادتیں کرنی ہیں، میں کہوں گا یہ بہت اچھا کام ہے. کب تک یہ کام اچھا کام ہے؟ اس وقت تک جب کوئی نئی ذمہ داری نہیں آئے گی. کرو عبادت، کون منع کرتا ہے؟ عبادتیں کرنا واجب ہے، سب واجب ہے. کوئی خاص ذمہ داری؟ ہاں ایک خاص ذمہ داری ہے، اگر واقعی معتقد ہیں کہ امام تشریف لانے والے ہیں، اگر واقعی معتقد ہیں کہ امام آئیں گے دنیا کے ظلم کو للکاریں گے، ایک خاص ذمہ داری ہے، کم سے کم ظالم بننا تو ختم کرو، کم سے کم ظالم تو نہ بنو. میں کم از کم سے شروع کر رہا ہوں، کم از کم سے شروع کر رہا ہوں. وہ مشہور و معروف جملہ لے کر جس کو سب نے قبول کیا ہوا ہے، اہل سنت اہل تشیع سب مانتے ہیں کہ وجود امام جب دنیا میں ظاہر ہوگا، ایک ایجنڈا لے کر آئیں گے، ایک منصوبہ لے کر آئیں گے، یملأ الأرض قسطاً وعدلا كما ملأ ظلماً وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی، وہ ظلم و جور ختم کر دیں گے، عدل و انصاف لے آئیں گے. کم از کم ذمہ داری کیا ہے؟ اتنا کر لو امام کے دشمنوں میں نظر مت آؤ، اتنا تو شروع کرنے کے لیے صحیح ہے نا بھائی. ایک دفعہ ایک طالب علم میرے سامنے آ کے کہتے ہیں مجھے دین کا علم حاصل کرنا ہے، کہاں سے شروع کروں؟ پہلے دن کہوں اس کو تفسیر المیزان پڑھے؟ نہیں کہوں گا. پہلے دن کیا کہوں گا؟ پہلے دن سے کہوں گا بیٹا ایسا کرو قرآن کریم کا صرف ترجمہ پڑھ لیا کرو، سادہ سے شروع کرو، سادہ کام سے شروع کرو، آہستہ آہستہ بڑھاتے رہنا. پہلے دن امام تشریف لانے والے میں کیا کروں؟ میں آپ سے کہوں جاؤ امریکہ سے ٹکرا جاؤ، جاؤ روس سے ٹکرا جاؤ، یہ بھی ہوگا، لیکن پہلا کام کیا کرو؟ خود ظالم مت بنو، خود ظالم مت بنو، ٹکرانا بھی پڑے گا. پہلا اسٹیپ وہ نہیں ہے، پہلا اسٹیپ تو یہ دیکھو کہ میں تو کوئی ظلم نہیں کر رہا، کیوں؟ وہ ظلم سے لڑنے آ رہے ہیں. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ میں ہی ظالم ہوا تو اس کا مطلب ہے امام کے دشمنوں کی فہرست میں نعوذ باللہ تعالیٰ میرا نام بھی شامل ہے. کچھ بڑے دشمن ہیں، کچھ چھوٹے دشمن، کوئی بہت بڑا ظالم، کوئی چھوٹا ظالم، امام ہر ظلم کا مقابلہ کریں گے، زمین کے اوپر کوئی ظلم نہیں چھوڑیں گے. اچھا اب ممکن ہے فوراً کوئی جواب میں کہے کہ بھائی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بڑے ظالم ہیں، چھوٹا ظالم کون ہے؟ چھوٹا ظالم کون ہے؟ ہر وہ آدمی چھوٹا ظالم ہے جو کسی بڑے ظالم کے نیچے بیٹھ کے اس کے ظلم سے مزے لے رہا ہو. وہ ظلم کر رہا تھا، 1 کروڑ انسانوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا، اس نے بھی نیچے بیٹھ کر اس ظلم کے مزے سے مزے لیے، مال غنیمت سے اس نے بھی اٹھایا. ایک نظام ظالمانہ نظام بنا ہوا تھا، وہاں پہ لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے تھے، لوگ پامال ہو رہے تھے، کچھ لوگوں نے ان ظلم کے نتیجے میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا لیا تھا، یہ بھی اس کو انجوائے کر رہا تھا. اس میں چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی چیزوں تک سب شامل ہیں. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد والے. دنیا میں ظلم کہتے کسے ہیں؟ میں ایک دفعہ ایک علاقے کے اندر گیا پاکستان سے باہر، نام تو کیا ہی لوں میں، آپ کے دوست صاحب وہاں پہ کافی ہیں. وہاں پہ گیا میں نے کہا بھائی ظلم کا مقابلہ کرو، کہا مولانا صاحب، میں جس کی بات کہا مولانا صاحب ہمارے علاقے میں ظلم ہے ہی نہیں. میں نے کہا واللہ پھر اس کا مطلب ہے اس علاقے میں امام تشریف لے آئے ہوں گے، اس سے پہلے ممکن نہیں. اچھا جس علاقے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمارے یہاں ظلم نہیں ہے، آفیشلی وہاں پر تین وقت کھانا کھانے والوں کی تعداد 40% تھی, زیادہ کر کے کہہ رہا ہوں میں آپ سے, آفیشلی ایز پر اسٹیٹسٹکس ایکسپٹڈ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اسٹیٹسٹکس میں اس علاقے میں تین وقت کھانے والوں کی تعداد آدھی بھی نہیں تھی. اور یہ کہہ رہا تھا ظلم نہیں ہے. یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کو پتا خود ظلم کا حصہ ہے. جو خود ظلم کر رہا ہے اس کو نظر آئے گا کہ میں ظلم کر رہا ہوں, وہ کب مانے گا کہ میں ظلم کر رہا ہوں؟ ظلم اور ظالم کا حصہ ہے, اس کو پتا ہے میں ظلم کر رہا ہوں, نہیں مانے گا. کیوں؟ اس کو پتا ہے مجھے سارے پریویلیجز اپنی چھوڑنی پڑیں گی, مجھے ساری آسائش چھوڑنی پڑے گی, سارا آرام چھوڑنا پڑے گا. کیسے مان لے گا اتنی آسانی سے؟ امام کے سامنے بھی اتنی آسانی سے نہیں مانے گا یہ, ورنہ جنگ کیوں کرنی پڑتی؟ ورنہ تو امام تشریف لاتے ظالم سے کہتے تو ظلم کر رہے ہو, کہتے ہیں میں ہمیں ظلم کر رہا ہوں, کہتے ختم کرو, کہتے میں ختم کرتا ہوں, پھر جنگ کہاں تھی؟ پھر اتنی آسانی سے اگر ظالم نے ظلم کو ترک کرنا تھا تو پھر تو جنگ ہی نہیں تھی. مصیبت تو یہ کہ وہ مانے گا نہیں کہ میں ظلم کر رہا ہوں. اچھا یہ شیطان کے حربوں میں سے بھی ہے. ایک دفعہ ایک انسان ہٹ دھرمی دکھا رہا ہوتا ہے, جانتا ہے نہ ظالم ہوں, نہیں مانتا کہ میں ظالم ہوں. ایک دفعہ تو یہ ہٹ دھرمی ہوتی ہے, ایک دفعہ ہٹ دھرمی نہیں ہوتی, شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے, ظلم کر رہا ہوتا ہے. شیطان ایسا منصوبہ بنا کے اس کو دکھاتا ہے, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان ان کے کاموں کو خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے. آخر تک نہیں سمجھ پاتے ہم ظالم تھے, آخر تک نہیں سمجھ پاتے کہ ہم ظالم تھے, یہاں تک کہ امام تشریف لاتے کہتے ہیں یہ سب ظلم ہے. ظلم کیا ہے؟ ایک ایک کر کے پوچھتا ہوں, سادہ سادہ سی باتیں لے کر, تاکہ کوئی پیچیدگی اور گہرائی میں جانے کی ضرورت نہ پڑے. صاحب ایک عورت بے پردہ ہو, ایک عورت بے پردہ ہو, ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ظلم ہے. کس کے اوپر ظلم ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی یہ عورت جو بے پردہ ہے, کم از کم سوسائٹی پہ ظلم ہے, سوسائٹی پہ ظلم ہے. کیوں؟ یہ معاشرے کو تباہ کرنے کا ایک عنصر ہے, معاشرے کو فسق و فجور کی طرف لے جانے کا ایک عنصر ہے. یہ عورت ظالم ہے یا نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے. ہر گناہ در حقیقت ظلم ہے, ہر گناہ ظلم ہے. تو وہ ظالم ہے جو گناہ کرے, علنن کرے, ظلم ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ظلم ہو گیا. اچھا اب ابھی تو یہ بھی کوئی قبول نہیں کرے گا کہ یہ بھی ظلم ہے. اگر کوئی اس ظلم سے مزہ لے, یہ ظلم ہے یا نہیں؟ یہ بھی ظلم ہے. کیوں ظلم نہیں؟ ارے تمہارے کرنے سے تو یہ پھیلے گا. پھر ایک آدمی 10 بستہ معذرت کے ساتھ, شاید ممبر پہ بیٹھ کے ذکر نہیں کرنا چاہیے لیکن ذکر ہو, ایک آدمی شراب بیچے, ظلم ہے یا نہیں؟ جو خریدے وہ ظلم نہیں ہے بھائی. اگر کوئی خریدنے والا نہ ہوتا تو یہ بیچتا ہی کیوں؟ یہ بیچ اس لیے رہا ہے کہ کچھ لوگ خریدنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو اپنے پیسے کے لیے بیچ رہا ہے. اور تم خرید رہے ہو تو تم ظلم کر رہے ہو. اب یہ کہ میں ظلم نہیں کر رہا چونکہ بک رہی ہے, میں خرید رہا ہوں, تو ہم کہیں گے تمہارے ہاتھ میں تھا, وہ بیچ رہا تھا, دیکھا تو تم نے, خریدا تو تم نے ظلم کا حصہ بنے ہو. اگر نہ دیکھتے تو ظلم کا حصہ نہیں بننا تھا پھر. یہ کہ ایک بے پردہ گزرے, یہ ظلم ہے. جو اس کو دیکھے وہ ظلم نہیں ہے, وہ بھی ظلم ہے. کیوں؟ اس سے اس کو شے مل رہی ہے, اب میں عرض کروں, ٹی وی پہ فسق و فجور آتا ہے, ظلم نہیں ہے؟ ظلم ہے, جو دیکھ رہا ہے وہ ظلم نہیں ہے. اگر معاشرے میں فسق و فجور کے دیکھنے والے نہ ہوتے تو کوئی احمق میڈیا کا ہوتا جو فسق و فجور دکھاتا. اگر میڈیا کو یہ پتا چل جائے نا کہ لوگ صرف قرآن کریم کی تلاوت سننا چاہتے ہیں, 100 چینل 24 گھنٹے تلاوت دکھائیں گے. ان کو صرف یہ چاہیے کوئی ہمارے ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہے, کوئی کہے میں فسق و فجور دیکھ کر بیٹھوں گا, وہ فسق و فجور دکھائیں گے. کوئی کہے میں دین دیکھ کر بیٹھوں گا, وہ دین دکھائیں گے. وہی چینل کہ جو میوزک چینل چلاتا ہے, وہی چینل قرآن چینل بھی چلاتا ہے. وہی ادارہ جو میوزک کا چینل چلاتا ہے, وہی ادارہ قرآن کا چینل بھی چلاتا ہے. کیوں چلاتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر میوزک سے بزنس آتا ہے اس سے آئے, اگر قرآن کے نام سے بزنس آتا ہے اس سے آئے. اب دیکھنے والا کون ہے؟ وہ ظالم نہیں ہے. ظالم ہوا نا, امام تشریف لائیں گے, اس ظلم سے نہیں لڑیں گے. امام کے دشمنوں کی فہرست میں ہی نہیں جائے گا اس طرح سے. یہ ہم کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے. یہ کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ ایک وجہ تو یہ کہ زین لہم الشیطان اعمالہم, شیطان ان کے اعمال کو خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے, کہتا ہے نہیں اتنا قبول ہے, اتنے میں مشکل نہیں ہے. یہ دوسرا ایک اور مسئلہ ہے، پیچھے سے شیطان ایک اور نظام دیتا ہے، کہتا ہے تم یہ ظلم کرو گی بھی نا تب بھی تمہاری فضیلت کم نہیں ہوگی، فضیلت پھر بھی تمہارے پاس رہے گی. تو شیطان دو حربے استعمال کرے گا، ایک حربے میں ظلم کو عدل دکھائے گا اور دوسرے حربے میں ظلم کرنے والوں کو اطمینان دلاتا رہے گا تم ظلم کرتے رہو تمہاری فضیلت کم نہیں ہونی ہے. فرض سمجھے اللہ کے رسول جنگ پہ جاتے تھے، اللہ کے رسول جنگ پہ جاتے تھے، امیر المومنین جنگ پہ جایا کرتے تھے. میں نے مثال عرض کی آپ کی خدمت میں، مولا امیر المومنین جنگ پہ گئے، ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، مولا امیر المومنین کا نام لے رہا ہے، عزت سے لے رہا ہے، احترام سے لے رہا ہے، محبت سے لے رہا ہے، جنگ پہ نہیں جاتا ہے، جنگ پہ نہیں جاتا ہے. اب میں مثال کو ذرا سا تبدیل کر دیتا ہوں، ایک آدمی فسق و فجور کرتا ہے، جنگ پہ جانے کا وقت آیا، جنگ پہ نہیں جاتا، مولا امیر المومنین سے کہتا ہے مولا میں ڈونیشن دینے آیا ہوں قبول کر لیں، قبول کریں گے؟ مثال واضح کر دوں نا تاکہ آپ کے سامنے کوئی چیز مبہم نہ رہ جائے. امیر المومنین جنگ پہ جانے کے لیے نخیلا میں کھڑے ہیں، لشکر تیار ہو گیا ہے، وہ لشکر تیار ہے، ایک آدمی گھر میں بیٹھا تھا، ایک آدمی تو وہ تھا جو میسم تمار امار یاسر کی طرح شمشیر بے کف مولا امیر المومنین کے ساتھ کھڑے ہیں، کہو مولا آپ پسینہ بہاؤ اس سے پہلے قربان تھا، آپ کو حملہ کرنا ہے حملہ کریں گے، آپ کو کٹ جانا ہے کٹ جائیں گے. یہ با فضیلت قوم ہے، اس کے اندر فضیلت ہے. کیوں؟ اس نے وہ کیا جو امیر المومنین چاہتے تھے، اس کو فضیلت ملے گی. ایک وہ تھا جس نے کہا نہیں میں جنگ میں نہیں جاؤں گا، میں گھر میں بیٹھوں گا، گھر میں بیٹھ کے کیا کروں گا، میں علی علی کی مالا جپوں گا. تو جنگ میں جائے گا؟ لیکن میں جنگ میں نہیں جاؤں گا. کیوں نہیں جا رہا؟ جاؤں گا تو جان جائے گی، جان عزیز ہے. ابھی کیا کرے گا؟ ابھی امیر المومنین کا نام لوں گا. یہ امیر المومنین کو قبول ہے؟ نہیں قبول. ایک اور آدمی ہے، وہ کہتا ہے میں گھر میں علی علی نام بھی لوں گا، نخیلا میں جاؤں گا امیر المومنین کے سامنے، کچھ پیسے دے کے معاملہ حل کر لوں گا. کہوں گا مولا میں جان نہیں دے سکتا، یہ میرے بس کا نہیں ہے، میں لشکر میں نہیں آ سکتا، میرے بس کا نہیں ہے، چیک حاضر ہے. پھر گھر میں جائے کیا کرے گا؟ پھر گھر میں جا کے پھر اس کو فجور کرے گا. اپنے دل سے پوچھنا امیر المومنین جو آپ جانتے ہو وہ یہ چیک لیں گے؟ وہ یہ ڈونیشن لے لیں گے؟ جو امیر المومنین ہم جانتے ہیں، جو امیر المومنین کی ذات کے ماں مقابلے میں اتنی سی بھی شناخت نہیں ہے، ہماری شناخت امیر المومنین کی ذات کے مقابلے میں اتنی سی بھی نہیں ہے، جو اتنا ہم نے ذرہ برابر جانا ہے، اس امیر المومنین نے نہیں لینا ہے، انہوں نے نہیں لینا ہے، انہوں نے واپس بھگا دینا ہے اس کو، کہا تمہارے پیسے کے لیے نہیں ہے ہم سب کچھ. یہ ہونا ہے نا، اولاد علی لے لے گی، اولاد علی نے لے لینا ہے کیا؟ پھر ظلم سمجھ بھی نہیں آتا. ابھی تو الٹا ہونا ہے، جیسے یہ کھڑا ہوگا نا اتنا پیسے لے کے امیر المومنین کے سامنے، امیر المومنین کہیں گے یہ بات تو علیحدہ کہ میں چیک لوں گا، یہ بتا تیرے پاس دولت آئی کہاں سے ہے، پھر تو یہ بتا تیرے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے ہے، ابھی تو اس کا بھی حساب دینا ہے. جب سید و سردار تشریف لائیں گے لوگ دشمنی بہت کریں گے، دوست جانے فدا کر دیں گے، اپنے آپ کو کاٹ دیں گے، ختم ہو جائیں گے، دشمن دشمنی بہت کریں گے. دشمنی کیوں کریں گے؟ صرف ایک وجہ ہے، وہی وجہ جس کی وجہ سے ابو جہل ابو سفیان جیسے لوگوں نے اللہ کے رسول کو قبول نہیں کیا. یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، جانتے تھے. وہ جو قوم یہود کے سردار تھے وہ نہیں جانتے تھے اللہ کے نبی ہیں، جانتے تھے. وہ جو مدینے کے اندر اور دوسرے گروہ تھے نبی کا مقابلہ کر رہے تھے وہ نہیں جانتے تھے اللہ کے نبی ہیں، جانتے تھے. سب کیوں لڑ رہے تھے؟ فرعون نہیں جانتا تھا یہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، جانتا تھا. نمرود نہیں جانتا تھا، سب جانتے تھے. یہ جو سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی حجت ہے، خدا لڑتے کیوں ہیں؟ کسی کو ڈر ہوتا ہے میری حکومت ہاتھ سے جائے گی، کسی کو ڈر ہوتا ہے میری دولت ہاتھ سے جائے گی، کسی کو ڈر ہوتا ہے میرے احترام ہاتھ سے جائے گا. مامون الرشید کا مکالمہ آپ کے ذہن میں ہے، ہارون الرشید نے ساتویں امام کا احترام کیا، ان کی ذات پر درود بھیجے گا محمد والا محمد. مامون الرشید نے دیکھا میرے باپ نے ان کا احترام بہت زیادہ کیا، بالعجاہ اکرام کیا، پیسہ بالکل نہیں دیا، پیسہ بالکل نہیں دیا، وہ اپنے باپ کے پاس تنہائی میں آیا، اپنے باپ سے بہت نزدیک تھا، باتیں ایسی پوچھ سکتا تھا جو دوسرے نہیں پوچھ سکتے تھے، دوسرے کسی میں جرت نہیں تھی ہارون رشید سے پوچھے تو نے کیا کیا، اپنے باپ کے پاس نزدیک آیا، کہتا میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ جو میں نے آپ کی طرف سے عزت و احترام امام ہفتم کا نام دیا ان کے لیے دیکھا، آج تک زندگی میں کسی کے لیے نہیں دیکھا، کہا ہاں ہم وہ احترام کے لائق ہیں، ان وہ لائق ہیں کہ ان کا احترام کیا جائے، کہنے لگا اچھا کیوں احترام کے لائق ہے، کہا وہ امام ہے، امام کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہتے زمین پر اللہ کے نمائندے ہیں، حاکم وہ ہیں، کہا اگر وہ حاکم ہیں تو ہم جو تخت پر ہیں ہم کون ہیں، امام الرشید نے اپنے باپ سے سوال کیا، کہا آپ نے احترام کیا، کہا وہ احترام کے لائق ہیں، کہا کیوں احترام کے لائق ہیں، کہا وہ امام ہیں، کہا امام کون ہوتا ہے، کہا امام اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے روئے زمین کے اوپر، زمین کے سیاہ سفید کا مالک ہوتا ہے، کہتے اگر وہ مالک ہیں تو ہم جو تخت میں ہم کون ہیں، کہتے ہم غاصب ہیں، ہم نے غاصب کیا، حق ان کا ہے، اس نے کہا ہم نے کیوں کیا، محمد رشید نے پوچھا ہم نے کیوں کیا یہ کام، وہ مالک تھے ہم کیوں بیٹھے پھر، کہا الملک اقیم، ملک ماں باپ نہیں دیکھتا ہے، حکومت کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں، اگر تو نے بھی میری حکومت کے راستے میں رکاوٹ بنائی تو تیری بھی آنکھیں نکال دوں گا، الملک اقیم، حکومت کی طلب بھانج ہے، اس کی اولاد نہیں ہوتی، عقیم بھانج عورت کو کہتے ہیں جس کی اولاد نہیں ہو سکتی، جس کے اندر محبت نہیں آتی، کہتا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے ساری محبتیں ختم کر دیتی ہے، یہ راز ہے جو سب لڑتے ہیں حجت خدا سے، کیا ابو جہل ابو سفیان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول کو کسی چیز کی طلب نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کیا اپنی ذات کے لیے مانگا تھا، نہیں ذات کے لیے نہیں مانگا تھا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ اگر یہ اللہ کے رسول کو مان لیتا تو دولت طاقت شہرت سب کچھ ہاتھ سے نکل جاتی، یہ لوگوں کو اتنا عزیز ہے کہ الملک عقیم، پھر اندھا کر دیتی، گنگا اور بہرا ہو جاتا ہے، حجت خدا کا شمشیر چلاتا ہے، یہی ہارون رشید جو اس سب کچھ کہہ رہا تھا اسی نے امام کو شہید کر دیا، سب کے باوجود شہید کر دیا، کیوں الملک عقیم، حکومت اندھی ہے، یہ بانج ہوتی ہے، اعزان محترم ہمارے پاس حکومت مصر نہیں ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لڑیں، ہماری اپنی حکومتیں علیحدہ بنی ہوئی ہیں، آپ کو اور مجھے بہت ہوشیار ہونا پڑے گا، شیطان نے ہمیں کس ظلم میں مبتلا کیا ہوا، ایسا نہ ہو اپنی اپنی مقدار میں ہم لوگ کسی ظلم کے اندر مبتلا ہوئے ہوئے اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں کہ فضیلت ہمارے پاس ہے، یہ شیطان کا دوہرا دھوکہ ہے، ایک طرف سے ظلم کرواتا ہے اور ظلم کو دکھاتا ہے کہ صحیح ہے، دوسری طرف سے اطمینان دلاتا رہتا ہے تم جو ظلم کرو صحیح ہے تمہیں فضیلت پھر بھی ملے گی، یہ شیطان کا دوہرا دھوکہ ہے، اور یہ دوہرا دھوکہ کس کے خلاف کر رہا ہوتا ہے، حجت خدا کے خلاف، کیوں، تاکہ حجت خدا کی نصرت کرنے والے کم رہ جائیں، آوان و انصار کم ہو جائیں، اس کو پتا ہے جس کو یہ دھوکہ نصیب ہو گیا ہو، جو اس دھوکے میں پڑ گیا ہو اس کو حجت خدا قبول نہیں کریں گے، یہ قریب بھی جائے تو وہ نہیں قبول کریں گے، میں نے عرض کیا چیک بھی لے کے جائے، ڈونیشن لے کے جائے، سب کچھ لے کے جائے، ہم قبول نہیں کریں گے، کیوں، کہیں گے پہلے صاف کرو اپنے آپ کو، پہلے ظلم سے نکلو، پہلے اس گناہ سے نکلو، پھر آؤ پاکیزگی کے لشکر کے اندر، ہماری یہ ساری داستان ہے، خدا نہ کرے مجھے اور آپ کو شیطان کسی مصنوعی فضیلت کا خواب نہ دکھا رہا ہو، فضیلتیں قربانیوں میں ملتی ہیں، فضیلتیں مشکلات سہنے میں ملتی ہیں، فضیلتیں مصائب سہنے میں ملتی ہیں، کوئی مشکلات نہ سہے، مصائب نہ سہے، قربانی نہ دے، اپنے وجود کے اندر سب کچھ نثار نہ کرے اہل بیت پر، اس کو فضیلت نہیں ملتی ہے، فضیلت نسم تمار کو ملتی ہے، اور یہ بھی ایسا کرتا چلوں اہل فضیلت کبھی مشکلات پہ حتیٰ اہل بیت سے نہیں کہتے یہ مشکلات ختم کرو، نہیں کہتے، جو مشکل ان کے نام کی خاطر آتی ہے اس پر کبھی نہیں کہتے اس کو ختم کرو، کیوں، وہ کہتے ہیں محبت کا حصہ ہے، ہمیں قبول ہے، میں سمے تمار نے نہیں کہا میر المومنین سمجھ والا مجھے سولی پہ سے اتارے، سولی پہ لٹکے رہے، قبول کیا اس مصیبت کو، سید الشہداء کے کسی صحابی نے کہا مولا دعا کریں میں کربلا سے باہر چلا جاؤں؟ کسی نے نہیں کہا. سب نے کہا مولا آپ کا ساتھ دیں گے, باہر نہیں جائیں گے. نافع بن حلال کو سید الشہداء نے شب عاشور ایک موقع پر تنہائی میں لے گئے. سید الشہداء تنہائی کی طرف گئے, نافع بن حلال پیچھے پیچھے آئے. سید الشہداء نے ایک موقع پر پوچھا نافع تو ہمارے پیچھے کیوں آیا؟ کہا مولا آپ تنہائی میں جا رہے تھے, میں نے مجھے ڈر ہوا دشمن آپ کا حملہ نہ کر دے, میں آپ کے دفاع کے لیے ساتھ ساتھ آیا. تنہائی کی جگہ تھی, سامنے پہاڑی کا دشمن بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا نافع تجھے ایک جگہ نظر آ رہی ہے جہاں پہ کوئی دشمن نہیں ہے, یہاں پہ نکلنے کا راستہ ہے. نافع کہتا ہے مولا مجھے نظر آتی ہے. کہتے ہیں نافع محمد الرحمٰن نے فرمایا نافع کیا تجھے اچھا نہیں لگے گا تو اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے چلا جائے؟ تو گھوڑے پہ سوار ہے, اپنی جان بچانے کے لیے اس راستے سے نکل جائے تجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا. نافع قدموں میں گر گئے, کہا مولا میری قربانی قبول نہیں ہے. کیا میری قربانی قبول نہیں ہے؟ مجھے بھیجنے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگ جانے کے لیے نہیں آئے تھے, یہ لوگ جان دینے کے لیے آئے تھے. اور کیوں جان دے رہے تھے؟ ان میں سے اکثر نے کہا کہ اے حسین آپ کی والدہ کے سامنے شرمندہ ہے, قبول نہیں ہے ہمیں, ہم کہیں اور میں جائیں گے, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, آپ کے غم کو جھیلیں گے. یہ وہ مومنین و مومنات تھے جنہوں نے زندگیوں قربان کی, اہل بیت کے نام پہ مصیبتوں کو تحمل کیا. زہیر بن قین کی طرح, زہیر بن قین نے کہا میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں, سوچا نے پوچھا تو کیوں امام حسین کا ساتھ نہیں دیتا؟ کہا مجھے معلوم ہے ہم لوگ شہید ہو جائیں گے اور تم کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا, اور تحسیر ہو جائے گی, لہذا اگر میں جاؤں گا تو پہلے تجھے طلاق دے کر جاؤں گا. زوجہ زہر نے کہا تو مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں؟ مجھے صرف ایک بات بتا, میں نے سنا ہے حسین کے ساتھ ان کی بہن بھی آئی ہے. زہر نے کہا تو نے صحیح سنا ہے, سید الشہداء کے ساتھ ان کی بہن بھی آئی ہے. فرمایا کیا تو پسند کرے گا کہ زینب بازاروں میں ہو اور میں گھر میں بیٹھی ہوں؟ وہ مصیبتیں جھیلے ہم مصیبت نہ جھیلے, یہ تو قبول کرے گا کیا؟ ان کی زوجہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ مصیبتیں جھیلنے کے لیے گئیں, لیکن عزیز و حق یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی اہل بیت کی مصیبتوں کو تحمل نہ کر پائے گا. لہذا اصحاب کربلا یہ دعا کرتے رہے کہ ہمیں سید الشہداء کا ساتھ نصیب ہو. سید الشہداء نے پیاس اٹھائی, ہم بھی پیاس اٹھائیں. سید الشہداء قربانی دیں, ہم بھی قربانی دیں. لیکن میں سب سے کہوں گا اے اصحاب با وفا, آپ نے اپنی زندگیاں قربان کیں, آپ نے سید الشہداء کا ساتھ دیا, لیکن علی اصغر تو امام حسین کا تھا, علی اکبر تو سید الشہداء کا تھا, یہ قربانی جو سید الشہداء نے اٹھائی. لیکن ہمارے پاس روایت موجود ہے مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی, خبر شہادت خیمے کے اندر پہنچی, سید الشہداء نے مسلم بن عقیل کی صاحبزادی کو بلایا, بچی کو بلایا, اپنے زانوں کے اوپر بٹھایا, ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا, روایت کے مطابق کانوں میں گوشت والے لٹکائے. اس بچی نے پلٹ کے کہا مجھے لگ رہا ہے جیسے میرا باپ مارا گیا ہے, امو کیا میں یتیم ہو گئی؟ فرمایا تو نے کیسے اندازہ لگایا؟ کہا آپ تو سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے, وہ یتیموں والا حال تھا. میں کہوں گا مسلم بن عقیل آپ صحابی با وفا ہیں, سید الشہداء غریب الوطن ہوئے, آپ غریب الوطن ہوئے, وہ پیاسے تھے آپ بھی پیاسے تھے, ان کا لاشا پامال ہوا آپ کا لاشا پامال ہوا, لیکن اے مسلم بن عقیل سکینہ کو تماچے لگے تھے, سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے تھے. لوگ قربانیاں دیتے رہے سید الشہداء کے ساتھ, لیکن کچھ مناظر ایسے آئے جس میں سید الشہداء قربانیوں کے لیے تنہا موجود تھے, کسی نے قربانی نہیں دی, وہ قربانی صرف سید الشہداء نے دی ہے. عجیب آٹھویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے, کتنا عجیب نظام ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمراہ گویا رسول خدا کے ساتھ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے, امیر المومنین کے ساتھ سیدہ طاہرہ ہے, سید الشہداء کے ساتھ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے, ہمارے آٹھویں امام کے ساتھ ان کی خوار محترمہ ہے. مصائب جھیلنے کے لیے ساتھ ساتھ ہیں. میں معتقد ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں شاید کوئی امام کی قبر کے نزدیک پہنچنے والا کوئی اتنا زیادہ نہ پہنچا ہوں جتنا آٹھویں امام کی زیارت کے لیے پہنچتے ہیں. الحمدللہ آپ کو اور ہم کو سب کو انشاءاللہ یا مولانا کی زیارت نصیب ہو چکی ہوگی یا خدا انشاءاللہ نصیب کر دے گا. میں آپ سے کہوں گا آپ مشہد میں ہوتے تو کیا کرتے اس بات, آپ مشہد میں ہوتے تو صحیح مولا کے روزے کے نزدیک جاتے, ان کی شہادت کے موقع پر واقع امام کو تعزیت پیش کرتے. میں آپ سے کہوں گا عزیز ہوں آپ خیال مت کرو کہ آپ مشہد سے دور ہو, آپ کے دل مشہد کے نزدیک ہیں, اپنے سروں کو جھکائے جھکائے سوچو جیسے مشہد مقدس پہ مولا کے روزے کے سامنے کھڑے ہوئے ہو, ان کی ذریعہ مبارک کو دیکھ رہے ہو. آپ اتنے فاصلے سے کہو گے السلام علیک یا غریب الغرباء, السلام علیک یا معین الضعفاء. آپ امام کو ان کی غربت کے اوپر تسلیت پیش کرنا چاہتے ہو, آپ امام کی وجود مقدس کو پیش کرنا چاہتے ہیں تسلیت. اہل بیت کا نظام عجیب نظام ہے, دنیا میں جو کسی نے مصیبت جھیلنی ہے پہلے اہل بیت نے جھیل لی ہے, اگر کسی کو زہر کی موت آنی ہے اہل بیت نے زہر کی موت بھی جھیل لی ہے. ابھی آج میں امام کا تابوت برآمد ہوگا, آپ تابوت کی زیارت کریں گے, اپنے ذہن میں سوچیں گے جیسے مولا کا وہی تابوت ہے جو برسوں پہلے اس مقام سے نکلا ہوگا. اس غریب البطنی کے عالم میں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے جب اس کا انتقال ہو رہا ہو, جب وہ دنیا سے جا رہا ہو اس کی اولاد نزدیک ہو. مولا آج میں امام اپنے فرزند کو یاد کرتے تھے کہ مجھے جواد کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو جائے. امام کا تابوت ابھی اٹھے گا, آپ غریب الوطن کا تابوت اٹھاؤ گے, اسے کندھا دینا اور کہنا مولا اگر صدیوں پہلے ساتھ ہوتے تو جنازے میں ساتھ ہوتے, لیکن جب یہ کندھا دینے لگو آپ اپنے امام کو تسلیت پیش کرنا اور کہنا مولا آپ کا جنازہ اٹھا غریبوں کے ہاتھوں, لیکن ایک آپ کے جدے ابجد تھے, کربلا کی زمین پر جنازہ پڑا ہوا تھا, گھوڑے تیار ہو گئے تھے, اب لاشا پامال ہونا ہے. بی بی زینب چشم منظر دیکھ رہی ہیں, وہ دیکھتی ہیں سب کے لاشے پڑے ہیں, پھر ایک قبیلے والا آتا ہے کہتا ہے یہ لاشا ہمارے قبیلے کا ہے, یہ لاشا پامال نہیں ہوگا, پھر دوسرا لاشا اٹھا, پھر تیسرا لاشا اٹھا, اور بی بی زینب کی نظروں کے سامنے سب کی لاشے اٹھ گئے, حمزی کا لاشا بھی اٹھ گیا, اب صرف حسین کا لاشا رہ گیا, اور بی بی مظلومہ فریاد کر رہی ہے ارے سب کے وارث ہے کوئی میرے بھائی کا وارث ہے. وسيعلم الذين ظلموا أي من قلب ينقلبون ما تمعوا سائر.